الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اسلام کے قانون معاشرت میں ہم حقوق و فرائض کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں چند تمہیدی چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں. ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرد و عورت کے اس فیصلے سے کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے، خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے. اور جب خاندان کا ادارہ وجود میں لانا انسانیت کی ضرورت ہے، تو پھر اس ادارے میں نظم اس کی ضرورت ہے. یعنی اگر کوئی ادارہ آپ نہیں قائم کرتے، تو پھر کسی نظم کی ضرورت بھی نہیں. میاں اور بیوی کے تعلق کو قرآن جہاں سے دیکھتا ہے، وہ جگہ یہ ہے کہ ان دونوں نے مل کے، یعنی دونوں یہ فیصلہ کر لیں، خاتون یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے بیاہ نہیں کرنا، مرد فیصلہ کر لیتا ہے، اور بڑے بڑے صالحین نے یہ فیصلہ کر لیا. اس کے وجوہ اسباب ہو سکتے ہیں. کسی آدمی کے یہ فیصلہ کرنے کو ہم بے وجہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن معقول وجوہ کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس میں جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر سیدنا مسیح علیہ السلام ہے، سیدنا یحییٰ ہے، دونوں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی. اس کے وجوہ بتائے انہوں نے کہ انہوں نے یہ ذمہ داری کیوں نہیں اٹھائی، لیکن بہرحال نہیں اٹھائی. ایسے ہی بعض خواتین نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے معاملے میں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی. تو اگر تو کوئی خاتون یا کوئی مرد یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا، وہ آزاد ہے اپنی زندگی بسر کریں. صرف اخلاقی تقاضے ہوں گے جن کو انہیں ملحوظ رکھنا ہوگا. لیکن جس وقت آپ یہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، تو یہ شادی بیاہ محض جنسی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے جس پر اصل میں یہ سارا قانون مبنی ہے. یعنی جو معاشرت کا قانون ہماری شریعت میں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اس بنیادی کانسیپٹ پر مبنی ہے. اگر کوئی آدمی اس بنیادی بات کو نہیں مانتا، تو پھر یہ قانون بے معنی ہے. لیکن اگر اس کو مانتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو کسی اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ریاست کی ضرورت نہیں دنیا کو. اگر دنیا کو ریاست کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کسی کو سربراہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے اندر کوئی پولیس اور فوج کی محکمہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کی ضرورت بھی نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جب آپ ریاست کو ایک ادارہ مان لیتے ہیں، اسے اپنی ضرورت مان لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ہی جیسے ایک انسان، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم میں، عقل میں، شرافت میں، نجابت میں، خاندان میں، روپے میں، پیسے میں آپ سے بہت کم تر ہو، ایک معمولی کانسٹیبل کے ہاتھ اٹھانے سے اپنی گاڑی کھڑی کرنی پڑتی. اس لیے کہ جس وقت آپ ایک ادارہ بن جاتے ہیں، تو ادارے کی فطرت ہے کہ اس کے اندر نظم قائم کیا جائے، اس کا کسی کو سربراہ مقرر کیا جائے، کوئی اس میں فیصلے کرے اور کوئی اس کے استحکام کو قائم رکھے، اسے ٹوٹنے نہ دے. یہ فطرت ہے ادارے کی. دنیا کے اندر اس وقت دیکھ لیجئے کہ کوئی شریعت نے لوگوں کو نہیں کہا کہ وہ حکومتیں بنا کے رہیں. دنیا میں اس وقت بہت سی اقوام ہیں، مسیحیوں کی دسیوں سلطنتیں ہیں، وہ شریعت کو ویسے ہی الگ کر چکے ہیں. یعنی یہود اور ہم تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ دوسری جگہ پر کھڑے ہیں، ان کے ہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بدھ ہوں، ہندو ہوں، خدا کو ماننے والے ہوں، نہ ماننے والے ہوں، اس صدی میں بعض بڑے مفکرین جو مغرب میں پیدا ہوئے، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی وجود میں آ جائے. لیکن یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے، انسانی جبلتوں کے خلاف جنگ ہے. انسان جیسا بنایا گیا ہے، اس میں اس کا کوئی امکان نہیں. تو ریاست ایک ادارے کے طور پر انسانیت کی ضرورت ہے. جب ہم ریاست وجود میں لاتے ہیں، تو آپ دیکھیں پھر کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی اب نظم ہوگا، اب ٹیکس دینا پڑے گا، اب سربراہ ہوگا، اب اس کی ذمہ داریوں کو شیئر کرنا پڑے گا، اب قانون ہوگا، اب اس کی پابندی کرنی پڑے گی، اب قاعدے ہوں گے، ان کے مطابق رہنا پڑے گا، یہ سب چیزیں. لیکن اگر کوئی آدمی اس بیسک پریمسز کو چیلنج کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں تو کوئی اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم ہو گئی بات. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اصل میں یہاں سے بات شروع کی، اور اس کے پھر دلائل کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ یہ ساری بحث جو شریعت کے اندر جو کانسیپٹ ہے، یعنی جو معاشرت کا قانون ہمیں شریعت نے دیا ہے یہ مبنی ہے اس بات پر کہ خاندان کا ادارہ انسان کی ضرورت ہے اور اسے ہر حال میں وجود میں آنا چاہیے. وہ وجود میں نہیں آئے گا تو پورے انسان کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا جا سکتا. اس کے وجوہ اسباب پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ کیوں ایسا کیا گیا. اب جب یہ سلطنت بنتی ہے یعنی ایک مرد اور عورت فیصلہ کرتے ہیں اور یہ سلطنت بنتی ہے تو اس کے اندر دین نے اللہ تعالی نے یہ رہنمائی دی ہے کہ قوام کی ذمہ داری سربراہ کی ذمہ داری مرد کے پاس ہونی چاہیے. یعنی وہ اس ریاست کا جو ریاست چھوٹا سا یونٹ بنا ہے اس کے اندر یہ ذمہ داری کی. اس کے ساتھ اس کے اوپر کچھ فرائض عائد کر دیے. یعنی یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ گھر کا نظم و نسق چلائے, یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے. معاشی جدوجہد انسانی سرگرمیوں میں ایک آخری درجے کا ٹیڑھا مسئلہ ہے. ذمہ داری ہونے کا مطلب کیا ہے, یعنی وہ مسئول ہے خدا کے ہاں بھی کہ اس نے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی تھی, بیوی کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی, بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی, وہ کیوں نہیں کر رہا. خدا کے ہاں بھی مسئول ہے, قانون کے سامنے بھی مسئول ہے, لیکن عورت ان میں سے کچھ نہ کرے تو یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر. اخلاقی طور پر وہ شیئر کر لے, کچھ کر لے, اچھی بات ہے, ضرور کرے, اس کو کسی نے روکا نہیں ہے, لیکن ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالی گئی. تو یہ جو چیز ہے اس کو بنیاد بنا کر اب ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے بات شروع کی, اور بات جب شروع کی ہے تو اس میں یہ اصول پہلے واضح کیا ہے. اس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس میں سے ایک دوسرے کے معاملے کی تمنا نہ کرو, بلکہ جو تمہیں دیا ہے اس کو اعلیٰ ترین درجے تک پہنچانے کی کوشش کرو. ورنہ ہوگا کیا کہ مرد یہ چاہیں گے کہ عورتیں بن جائیں, ممکن ہے. یعنی ویسے ابھی تک یہ حادثہ نہیں ہوا, لیکن یہ کہ اگر وہ چاہیں گے تو وہ فطرت کے بنائے ہوئے نظام کو درم برم کریں گے, اور عورتیں اگر یہ چاہیں گی کہ وہ مرد بن کر رہیں تو وہ بھی اس نظام کو درم برم کریں گے. اس گھر کے نظام کے اندر, اس کے باہر کی ذمہ داریاں زیر بحث نہیں ہیں. تو میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر کو قوام قرار دینے کے بعد, یعنی خاندان کا جو یونٹ بن رہا ہے اس کا سربراہ ہے, میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر کو قوام قرار دینے کے بعد خاندان کے نظم کو صلاح و فلاح کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے عورتوں سے جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ ہے, دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ان سے. جب خاندان کا یہ یونٹ وجود میں آ جائے, یہ ایک ادارہ وجود پذیر ہو جائے, اس میں مرد قوام ہے, سربراہ ہے, شوہر کی حیثیت سے, یہ ذہن میں رکھیے, شوہر کی حیثیت سے. اور بڑی حیثیتیں, یعنی جب ماں اور بیٹے کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو ماں برتر ہو جاتی ہے اور بیٹا اس کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے, لیکن میاں اور بیوی کے تعلق سے جو خاندان کا یونٹ بنتا ہے اس میں شوہر کو جب سربراہ بنایا گیا ہے تو پھر خاندان ایک ادارہ بن گیا. اس ادارے کا نظم قائم رکھنا ہے, اس کو قائم رکھنے کے لیے عورتوں سے دو باتوں کا تقاضا کیا گیا. دیکھیے بڑی گہری باتیں ہیں. ایک اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہم کہیں گے کہ اگر ایک سٹیٹ وجود میں آ گئی ہے اور ہم نے اس میں ایک شخص کو اپنا سربراہ بنا دیا ہے تو پھر باقی سارے لوگوں کو, خواہ وہ استو افلاطونی کیوں نہ ہو, قانون کی پابندی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی پھر موافقت اور ایڈجسٹمنٹ کا اگر رویہ نہیں ہے تو یہ خاندان کا ادارہ بن نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتا. اس میں کسی ایک کو فیصلے کرنے ہیں, یہ اس کو کیسے فیصلے کرنے چاہیے, ظاہر ہے اعتماد میں لے کے کرنے چاہیے, مشورے سے کرنی چاہیے, رائے سے قائم کرنے چاہیے, لیکن نظم نہیں قائم رہ سکتا. آپ یہ تو کہیں گے, اپنے سربراہ مملکت کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ شورا کے طریقے پر نظام کو چلائے, لیکن یعنی کیا مطلب ہے, فوج اقدام کرنا چاہے گی تو شورا بیٹھ جائے گی, فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا. تو ان فیصلوں میں یہ ذمہ داری رہے خاتون کی, اگر اس نے بیوی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا, نہ کرے, کر لیا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ موافقت اور ایڈجسٹمنٹ کا رویہ اختیار, بات ماننے کا رویہ اختیار کرے, معقول بات. دوسرے یہ کہ شوہر کے رازوں اور اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے. یعنی جو انسانی زندگی ہے اس میں آپ جو کچھ جی چاہے بن جائیں, بیوی کے سامنے برا نہیں ہوتے. یعنی انسان کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اس کی طبیعت کیا ہے, اور اس میں ظاہر بہت سی چیزیں راز ہو جاتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم جب ایک سٹیٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ راز ہوتے ہیں, اور اس میں بھی ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ان کا افشا میں نہیں کروں گا. تو تو یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. دو چیزوں کو بنیاد بنایا قرآن مجید میں. میں نے لکھا ہے کہ پہلی بات تو محتاج وضاحت نہیں, اس لیے کہ نظم خواہ ریاست کا ہو یا کسی ادارے کا, اطاعت اور موافقت کے بغیر ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا. یعنی نظم نہیں قائم رہ سکتا, نظم کا انکار کر دیجئے اگر اس کو آپ مانتے ہیں تو یہ ہوگا. یہ نظم کی فطرت ہے, اسے نہ مانا جائے تو وہ نظم نہیں بلکہ اختلال و انتشار ہوگا جس کے ساتھ کوئی ادارہ بھی وجود نہیں آتا. چنانچہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو, خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو, اور بلکہ مسلمان کے یہاں کے ہندوؤں کو بھی, کیونکہ 150 سال تک ایجیٹیشن کی تربیت دی گئی ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری ہماری قوم میں قانون شکنی کا مزاج ہے. اگر آپ کو بھی غور کریں تو قانون شکنی کا مزاج ہے. نوجوانوں کو کبھی آپ دیکھیں تو وہ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ اشارہ توڑ کے نکل گئے تھے, کانسٹیبل کو دو لگا کے نکل گئے تھے, چالان کرنے والا کھڑا تھا اس کے پاؤں گاڑی بڑھا کے نکل گئے تھے. یعنی قانون شکنی کا ایک مزاج بنا ہے, اور قانون شکنی کا یہ مزاج کسی قوم کا اگر بن جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی مہذب قوم بنانا ممکن نہیں رہتا. میں نے یہی صورت گھر کے ادارے کی بھی ہے, اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ اور موافقت کی بجائے اگر دونوں کھڑے ہو جائیں تو جو نتیجہ اس کا نکلے گا وہ یہ کہ ختم ہو جائے گا معاملہ. یعنی یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. رہی دوسری بات, یعنی رازوں کی حفاظت, تو اس کے لیے قرآن نے حافظات للغیب کی تعبیر اختیار کی ہے. یہ قرآن کے الفاظ جو اس کے لیے ہیں, آیت جو پیچھے ہم نے نقل کی ہے, تو اس میں قرآن نے حافظات للغیب کہا ہے. عام طور پر اس کے معنی پیٹھ پیچھے کی حفاظت کے لیے گئے ہیں. ہم نے اسے رازوں کی حفاظت کرنے والی کے معنی میں لیا ہے, اس کا یہی مفہوم ہمارے نزدیک صحیح. اس میں تھوڑا سا علماء کے درمیان اختلاف ہے, تو جس مفہوم کو میں ترجیح دیتا ہوں وہ یہ رازوں کی حفاظت کرنے والی. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے, یعنی وہ بھی یہی چونکہ اس کے معنی لیتے ہیں تو انہوں نے پھر اس کے دلائل دیے. یہ معنی لینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ غیب کا لفظ راز کے مفہوم کے لیے مشہور ہے. یعنی عربی زبان میں یہ معروف لفظ ہے غیب کا, استعمال ہوتا ہے, اور اس کو راز کے معنی میں عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جو لوگ شروع میں کچھ شدھ بدھ عربی پڑھتے ہیں وہ بعض ایسی فصیح تعبیروں سے واقف نہیں ہوتے, ورنہ یہ کہ یہ بہت عام لفظ ہے. اگر آپ کلام عرب کا مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, تو یہ راز کے معنی میں ایک معروف لفظ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ترکیب کلام ایسی ہے کہ پیٹھ پیچھے کے معنی لینے کی گنجائش نہیں ہے. تیسری یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رازوں کی امانت داری کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین ہیں. بالخصوص عورت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ مرد کے محاسن و معائب, اس کے گھر در, اس کے اموال و املاک اور اس کی عزت و ناموس, ہر چیز کی ایسی رازدان ہے کہ اگر وہ اس کا پردہ چاک کرنے پر آ جائے تو مرد بالکل ہی ننگا ہو کر رہ جائے. اس وجہ سے قرآن نے اس صفت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. اس کے ساتھ حافظ اللہ کا جو اضافہ ہے, یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے, وہ الفاظ یہ ہیں, رازوں کی حفاظت کرتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے. یعنی یہ الفاظ پورے یہ ہیں, تو یہ جو ساتھ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کیا کہ الفاظ آئے ہیں, اس سے مولانا لکھتے ہیں, اس سے اس صفت کی عالی نسبی کا اظہار مقصود ہے کہ ان کی اس صفت پر خدا کی صفت کا ایک پرتو ہے, اس لیے کہ خدا نے بھی اپنے بندوں اور بندیوں کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے. یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جرم کا اور ہر غلطی کا اور ہر کوتاہی کا پردہ چاک کر دے تو اگلے ہی دن سب کچھ ختم ہو. یعنی یہ وہ ستار العیوب ہے جس سے دنیا چل رہی ہے, ورنہ لوگوں کا پردہ چاک کرنے پر آ جاتا تو کون ہے جو کہیں منہ دکھانے کا قابل رہ جاتا. تو یہی چیز جو ہے یہ گھر کی سلطنت میں بھی درکار ہوتی ہے. قرآن نے فرمایا ہے کہ سالے بیویوں کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو سالے بیویاں ہیں, نیک بیویاں ہیں, ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دو کام جو ہیں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں. جب وہ شادی کرتی ہیں تو ذمہ داری سمجھتی ہیں. ایک یہ کہ ان کو سربراہ خاندان کے ساتھ موافقت کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کوشش جتنی خاتون کرتی ہے تو گھر کامیاب ہوتا ہے, شاید کامیاب ہوتی ہے. اور دوسری یہ کہ گھر کے راز افشا کرتے نہیں پھرنا, عزت و ناموس کو پامال کرتے نہیں پھرنا. اب یہ ایک ریاست بن گئی ہے, ایک یونٹ بن گیا ہے, ایک خاندان بن گیا ہے, اس کی عزت دونوں کی عزت ہے, اس کا وقار دونوں کا وقار ہے.
سوال پہلا ہوتا ہے جی, سوال یہ ہے کہ اگر جو چھوٹی سی جو ریاست وجود میں آتی ہے اس میں اگر جو سربراہ مرد ہوتا ہے وہ فیصلے کرنے میں تدبر اور حکمت اختیار نہ کرے اور اس کے فیوچر ویژن اور وہ بتا رہی ہے کہ اس کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں, تو اگر عورت بھی یہ سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور عورت بہتر فیصلہ بھی کر سکتی ہے تو اس سچویشن میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟
قوام بن جائے گھر کی اور مرد کو منوا لے کے فیصلے میں کیا کروں گی, تبدیل کر لیجیے صورتحال. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کرنا شروع کر دیں, کشمکش ہو جائے گی. یعنی یہ اصل میں ایسی مستثنیات جہاں کہیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کے فیصلہ کرنے یا گھر چلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندھوں کی طرح چلائے, یعنی وہ پورے خاندان کو اعتماد میں لے کے چلائے. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ بچے جب آپ کے باشعور ہو جائیں تو ان کو بھی اعتماد میں لے کر چلائے. اگر آپ اعتماد میں نہیں لیں گے تو بغاوت ہو جائے گی. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جس طرح اسٹیٹ میں اگر آمریت قائم کر دی تو ہر ایک نفرت کرتا ہے اس سے. اگر وہ شورا پر مبنی نظام ہے, لوگوں کو مشورے کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے, عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے, قانون کا نفاذ بھی. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں قانون کا نفاذ کیسے ہوتا ہے کہ کانسٹیبل صاحب جو ہے وہ پہلے ٹڈا مارتے ہیں, اس کے بعد گالی دیتے ہیں, اس کے بعد قانون کی کتاب بتاتے ہیں. لیکن کیا مہذب معاشروں میں بھی قانون کا نفاذ اسی طرح ہوتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تربیت دینی چاہیے. اور اگر کوئی مرد یہ صلاحیت نہیں رکھتا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد دو میں سے ایک کام کرے, یا تو شادی شریف کرے نا اس لیے کہ اس سے بڑی خرابی ہو جائے گی, اور یا یہ ہے کہ کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کہہ دے کہ میں بیوی اور تم شوہر, بس پھر نرم چلتا رہے. موہیت صاحب کا مسئلہ ہے کہ ان میں خود شناسی نہیں. صحیح بات ہے, جب نہیں ہوتی تو دیکھیے اسی سے کشمکش پیدا ہوتی ہے, پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے, پھر گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی سلیقے کے ساتھ معاملات نہیں کرتا سربراہ خاندان کی حیثیت سے تو بغاوت ہو جاتی, خرابیاں پیدا ہو جاتی. یعنی قرآن تو جو کچھ آپ کو کہہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کیا چیز اختیار کریں. اب ایک آدمی نہیں ہے, حکمران کو جب زیر بحث آئے گا حکمران, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جب تمہیں میں نے ریاست کی سربراہی دی ہے, یا داود و انا جعلنا کا خلیفۃ فاحکم بین الناس, تو لوگوں کے درمیان حکم کرو بالعدل, عدل کے ساتھ. نہیں کرتا ہے حکمران تو پھر ظاہر فساد پیدا ہوتا ہے, زمین و آسمان خراب ہوتے ہیں. یہ تو
ایک تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی. یہ جو الرجال قوامون علی النساء کا جملہ ہے, یہ اس کی نوعیت تو کچھ اس طرح کی ہے نا جی کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ بھی لیا جا سکتا ہے, یعنی یہ شریعت ضروری نہیں کہ ہو بلکہ ایک محض ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے.
کہ وہ اصل میں یہ رہا نہیں دیا فصال ہاتھوں کانتات کے جملے
نہیں جی, یعنی یہ بات کہ یہ تو ہے
خلقی فطرت, یہ تو ہے فطرت, کہ یہ فطرت ہے, یہی صحیح طریقہ ہے, اور اس طریقے پر جو خاندان قائم ہوگا اس میں فصال ہاتھوں کانتات.
ایگزیکٹلی, اگر اس طرح لیا جائے تو پھر جو پہلا جملہ ہے وہ شریعت نہیں رہتی بلکہ ایک نیچر ہو جاتی ہے.
اس سے شریعت نکل رہی ہے نا صالح ہاتھوں کا نتاد.
ہاں جی شریعت تو یہ
گویا وہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ یہ رسول ہے چنانچہ اس کی اطاعت کرو. ایسا یہ بیان واقعہ, لیکن جب دوسرا جملہ آ گیا ہے تو اس جملے نے اس کو بنا دیا قانون.
نہیں جی, اس نے چونکہ وجہ بھی بتائی ہے نا جی, ساتھ الرجال قوامون.
دو وجہ بتائی ہیں نا, ایک یہ کہ خاندان کے اندر جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ اس کے نظم کو چلانے کے لیے مرد میں زیادہ ہیں.
بالکل.
اور دوسرا یہ بتایا کہ اس کے اوپر نان و نفقے کی ذمہ داری ہے. دو باتیں بتائیں, اور چونکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ جب اس کے اندر پیدا ہوں گی تو اس کے نتیجے میں وہ سربراہی کی منصب پر فائز ہوتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے تو پھر اس واقعے کو وہ کہتا ہے کہ مان کر فصالحات و کانتا.
تو اب اگر
مان کر کا جو حد ہے یہ شریعت بنا دیتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے جی, یعنی لیکن وہ شریعت پھر دوسری بات کو بناتا ہے نا جی, یعنی فصال ہاتھوں کانتات کو بناتا ہے.
وہ مقدمہ آپ سے آپ اس کا حصہ بن جاتا ہے نا, وہ مقدمہ اگر اس کا حصہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. یعنی شریعت بنانے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیکٹ کو بیان کیا جائے گا, اس سے نکلنے والا قانون بیان کر دیا جائے گا.
نہیں, انسان عاقل ہے اس وجہ سے اس کو غور کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, یہ ایک حکم بن جاتا ہے. لیکن انسان جب اگر
یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کو اپنی عقل کی پرورش کرنی چاہیے اور اس کو عاقل رہنا چاہیے اور عاقل بننا چاہیے,
یہ تو اس کی بہت ایکسٹینشن ہے جی. میرا خیال ہے
یہ اس درمیانی مقدمے کے اندر ہے. یعنی اگر انسان کے کہا انسان عاقل ہے لہذا اس کو غور کرنا چاہیے, تو اصل میں ان دونوں جملوں نے مل کے یہ بتا دیا کہ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے.
لیکن اس سے آپ سے آپ یہ نتیجہ نکلتا ہے جی, کیا یہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو فطری صلاحیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ریکگنائز کیا اس کتاب میں کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ اگر کسی جگہ پہ لیکنگ ہوگی تو آٹومیٹکلی حکم چینج ہو جائے گا.
بالکل ایسے ہی ہوگا، حکم کیا تبدیل ہوگا، ضرورت ہی نہیں رہے گی.
نہیں نہیں، وہ تو پھر وہی فطرت ہو جائے گی نا، لیکن حکم بھی ختم ہو جائے گا اس سے.
نہیں کیا رہ جائے گا باقی؟ بھائی ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، ایک اول جلول کو پکڑ کے آپ نے بیاہ دیا، کیا کرے گا؟
میں نے نہیں بیاہ جی، میرے ماں باپ نے بیاہ.
یہ تو ایسے ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون تو ایسے ہی بیان کیا جائے گا کہ بھائی جب آپ نے ایک شخص کو حکمران بنایا تو اس کے یہ حقوق ہونے چاہیے، یہ فرائض ہونے چاہیے، قانون یہی ہوگا. ایک حکمران اس کا اہل نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بادشاہت جب تھی تو بعض اوقات نہایت ہی نامعقول لوگ، کبھی آپ کشمیر کے راجا ہری سنگھ صاحب کے واقعات پڑھیے اور دلیپ سنگھ کے ماں معلوم ہے کیا آ جائے گی، ایسے لوگ ہو جاتے ہیں حکمران. تو جب یہ حکمران ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک غلط استحقاق کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا.
سوال ہے جی وہ یہ ہے کہ وہ جو استحقاق کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ آیت بھی ظاہر ہے کہ اسی استحقاق کو ریکگنائز کر رہی ہوتی ہے، تو جب ہم یہ کہیں، اگر یہ کہیں کہ یہ جس جگہ پہ یہ کوالٹیز لیک کریں گی ادھر یہ استحقاق ختم ہو جائے گا،
یہ لازمی بات ہے. جب آپ یہ لازمی نتیجہ اس کا، ہاں بالکل ایسے ہوگا. ایک آدمی جب اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ حقوق کا مطالبہ کرے. حقوق تو اصل میں قائم ہوتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے.
ایک پہ جو اقتباس کوٹ کیا گیا مولانا سائی کا، اس پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو دوسری وجہ ہے وہ یہ کہ ترکیب کلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ مطلب لیا جائے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اس لیے چاہیے کہ
عربی زبان میں پیٹھ پیچھے کے لیے حافظ علی الغیب کے الفاظ نہیں آنے چاہیے،
کیونکہ زمخشری نے اس کو ترجیح دی ایسی مفہوم کو.
کلام
میں کیا چیز ہے جو اس کو روکتی ہے؟
مولانا یحفظ الغیب کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹھ پیچھے کی حفاظت کرتا ہے. حال آنا چاہیے یا فی آنا چاہیے؟ جی
آپ نے فرمایا کہ وہ چاہیں تو ذمہ داری اٹھائیں چاہے نہ اٹھائیں، تو ذمہ داری نہ اٹھانے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اگر بلا عذر ہو تو؟
کون ذمہ داری نہ اٹھائے؟
یعنی مرد یا عورت میں سے کوئی بھی شادی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی مطلب اس پر گرفت نہیں ہوگی.
میں نے یہ کہ کوئی معقول وجہ ہو سکتی ہے اس کی،
جی
یعنی اگر وہ سمجھتا نہیں ذمہ داری. اچھا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میری استاد تب ایسی نہیں ہے، تو اس کی ترغیب دی گئی ہے شادی کی، اس کو اگر آپ اپنے عفت عصمت کی حفاظت کر سکتے ہیں تو لازم نہیں کیا گیا، آپ کے ترغیب دی گئی. اللہ نے اس کو بہت پسند کیا، ترغیب دی ہے، اور ویسے اس کی ترغیب ہی کافی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی
اس طرح سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ ہمارے شوہروں کے جو اس وقت مظالم ہیں ان سے وہ پہلے ہی خبردار ہوتی ہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں شادی، تو وہ بھی معاشرے کی یا والدین کی وجہ سے مجبوراً کر لیتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا؟
بھائی وہی بات کہی جائے گی کہ یہ معاملہ چونکہ ترغیب اور تلقین کا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بی بی کوئی بہتر آدمی مل ہی جائے گا، خدا سے دعا کرو.
جو فرمائیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے جو کہا کہ اس کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے مرد کا، کیا شریعت اس کو اون کرتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس کا تعین کون کرے گا کہ اس کا یہ استحقاق ختم ہو گیا ہے؟ اگر یہ باتیں ایسے طے کر لی جائیں تب تو معاشرے میں کافی کھلبلی مچ سکتی ہے.
مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جو حکمران عدل نہیں کرتا وہ اصل میں لوگوں سے اطاعت کا استحقاق نہیں رکھتا، تو یہ غلط ہوگی میری بات. ٹھیک ہے، غلط ہوگی میری بات، اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ یہ تو اصل میں اس کی کرونری ہے. ایک حکمران اگر انصاف نہیں کرتا تو اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ بغاوت نہ کریں، قانون شکنی نہ کریں، لیکن کیا وہ استحقاق رکھتا ہے؟ یعنی اس وقت ہمارے جو حکمران ہے جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں، کیا وہ ہم سے اطاعت کا استحقاق رکھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں. وہ خود خائن ہیں، غاصب ہیں، انہوں نے آئین توڑا ہے، انہوں نے نظم و نسق کو درم برم کیا ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، مجرم ہے، تو استحقاق تو نہیں رکھتے. لیکن میں آپ کو اور اپنے آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں قانون شکنی نہیں کرنا.
تو یہ اندازہ ہوتا ہے
بیوی کو، میں یہ کہوں گا جب اس کو یہ استاد پیش آ جائے گی کہ میاں صاحب ایسے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، تو شوہر کو یہ کہوں گا کہ تم اب استحقاق نہیں رکھتے، اور بیوی سے یہ کہوں گا کہ بیوی اگر جان چھڑانے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر برداشت کرو، اور کیا چاہ رہا ہے؟
اس سے
جو آپ کو کہتا ہوں بھائی حکمران کو برداشت کرو.
اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بادشاہ کی یا صدر یا پریزیڈنٹ کی بغاوت نہیں کر سکتے اور اس کے استحقاق کو ہم تسلیم کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہاں سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہی رہیں گے.
ایک عورت یہ فیصلہ کر سکتی ہے ایسے موقعوں پر کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اچھا ذمہ داریوں کو میں سنبھال لیتی ہوں اور گھر میں چلاتی ہوں، آپ آرام فرمائیں. اصل میں دیکھیے کبھی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتے ایسے قوانین, وہ ایک عموم کو بیان کرتے ہیں. ایسے موقعوں کے اوپر ایسے موقع آ جاتے ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ بادشاہ سلامت ہے, اس زمانے میں بادشاہ تو ہوتی تھی, بوڑھے ہو گئے مثلا اس وقت شاہ فہد صاحب جو ہے وہ مثال ہے اس بات کی, یعنی وہ ایسی حالت کو پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, کچھ دوسرے لوگوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ان ہز نیم. تو اصل میں یہ باتیں جو ہیں یہ پیرے نزدیک یہ بیان کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں, یہ تو کرونیز ہے اس کی. جس وقت ایک آدمی ایک ذمہ داری پر فائز کیا گیا وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا تو استحقاق کھو بیٹھا ہے, استحقاق کھو بیٹھا ہے. اب صورتحال خراب ہو گئی ہے, کیا کریں اس موقع کے اوپر. ایک شکل ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اس کو گھر بھیجا جائے تو بیوی طلاق لے سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بچے ہیں گھر ہے, یہ آسان نہیں ہوتا یہ معاملہ, مجھے رہنا ہے تو رہنے کا کوئی طریقہ اختیار کرے گی. تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ سارا دن رکھٹو چارپائی پر پڑ کر ہیروئن پیتے رہتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں جاؤ کام کرو جا کے. یعنی یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوں گی نا, تو ان ساری چیزوں میں صرف عورتوں کی آیت سنائی جائے گی, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو خاندان وجود میں آیا ہے اس کے لیے عمومی قانون یہ ہے کہ اس کے اندر مرد کو قوام کی حیثیت حاصل ہے, اسی سے یہ خاندان خوبصورتی کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور اچھی بیویوں کو ان کے ساتھ موافقت کا اور رازوں کی حفاظت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اب ان میں سے کوئی چیز بھی جب لیک کرے گی تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے, وہ نکل آئیں گے, ان کو روکا نہیں جا سکتا. جی
اس کے ایک ضعیف العقل عورت کی اگر شادی کر دی جائے تو اس کے حقوق و فرائض کی کیا نوعیت ہے, کیا اسے باسپرس ہونی ہے, جبکہ یہ کہا جائے کہ تھوڑی بہت جو ہے اس کے اندر رہ کر ان کے بہت زیادہ ہے, لیکن نہ پھر معاشرہ بھی معاشرے میں اس کو جو ہے عزت دینے کے لیے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے, تو کیا نوعیت ہے اس کے حقوق و فرائض کی, کیا نوعیت ہے؟
دیکھیے بی بی, یہ تو ضعیف العقل کا لفظ پتہ نہیں آپ کس معنی میں استعمال کرنی ہے, مطلب ریٹارٹڈ ہے, کیا صورتحال ہے؟
میرے ہمارے جاننے والے ہیں ان دو بہنیں, ان کے بالکل جو ہے اب نارمل ہے وہ, لیکن ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, بچے بھی ہیں ان کے, لیکن ان کو تو کامن سینس کا بھی نہیں ہونے پتا اتنا.
تو وہ بیچاری تو معذور ہے, یعنی جب کوئی معذور خاتون ہے یا معذور مرد ہے تو پھر تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, وہ تو ایک اصولی بات ہے اور وہ اصولی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ جب آدمی علم و عقل اور شعور نہیں رکھتا, معذور ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری بھی نہیں آئے گی. قرآن نے فرمایا ہے کہ سالے بیویوں کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے, اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ جو عورتیں سرکشی اور تمرد اختیار کریں یا گھر کے رازوں کا دوسروں پر افشا کرتی پھریں وہ خدا کی نگاہ میں ہرگز صالحات نہیں. یعنی سرکشی اور تمرد اختیار کیا جائے, گھر کے راز لوگوں پر افشا کر کے گویا نظم توڑ دیا گیا, ختم کر دی گئی بات, اور یہی چیز اصل میں نشوز ہے. یعنی نشوز کیا ہے کہ ایک خاتون نے بیوی کی حیثیت سے گھر کی ذمہ داری کو ادا کرنے سے انکار کر دیا. ایک معاہدہ ہے نا, نکاح ایک کانٹریکٹ ہے میاں بیوی کے درمیان ہوا, اور جب اب میاں اور بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہو گیا ہے تو بیوی کسی موقع پر کوئی وجہ اس کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں رہوں گی تو تیری بیوی بن گئی, لیکن رہوں گی نہیں بیوی بن گئی, اس کو نشوز کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے نشوز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی ایک اسٹیٹ کے اندر کہتا ہے کہ میں قانون نہیں مانوں گا, میں رہوں گا لیکن قانون نہیں مانوں گا, یہ نشوز ہے, بغاوت ہے دوسرے لفظوں میں. یعنی بغاوت پر عورت اتر آئی ہے اور وہ بدنام کرتی پھر رہی ہے آپ, اور بغاوت کی وہ نوبت آ گئی ہے جیسے کہ آگے حدیث آئے گی اس سے معلوم ہوگا کہ اب وہ عزت و ناموس کے معاملے میں بھی, یعنی شوہر کو کسی لحاظ سے بھی شوہر نہیں مان رہے, یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سالے بیوی نہیں رہی. اب لیکن کوئی عورت اگر اس طرح کی سرکشی پر اتر ہی آئے پھر کیا کیا جائے؟ یعنی اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ ابھی دیکھیے مردوں کے حقوق والا معاملہ زیر بحث ہے, عورتوں کے حقوق ابھی آنے والے ہیں. تو اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ عورت مشروعیت, یہ سمجھ لیجیے یعنی عام طور پر لوگ یہ جو آگے حکم آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میاں صاحب باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تم نے کھانا نہیں پکا کے رکھا ہوا, یہ نشوز نہیں ہے. یعنی نہیں پکا کے رکھا کھانا, ٹھیک ہے کھانا پکانا کوئی اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں, فرائض میں شامل نہیں. یہ باہمی ہمارے ہاں ایک معروف ہے جس کے مطابق یہ صورت حال ہے کہ خواتین کھانا وانا پکاتی ہیں، ان کی عنایت ہے، لیکن یہ کوئی ان کی دینی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ان پر ڈالی گی. یعنی ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں کہ گھر ان کو سنبھالنا ہے اور گھر کے اندر کھانا ان کو پکانا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یعنی اور عرب عورت تو دونوں کام نہیں کرتی تھی، یعنی کوئی عرب عورت نہ کھانا پکاتی تھی نہ بچوں کو دودھ پلاتی تھی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر عورتوں کا مسئلہ بنا کے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. سرے سے نشوز جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں آیا وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے اس بنیادی کانٹریکٹ کو چیلنج کر دیا. یعنی وہ یا تو سیدھی طرح کہے کہ میں اب تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتا، وہ کہتی میں رہوں گی بھی اور نہیں رہوں گی. تو یہ رہوں گی بھی اور نہیں رہوں گی اس کو نشوز کہتے ہیں. اس سے کیسے نمٹا جائے؟ ایک آدمی جذباتی طور پر کہہ سکتا ہے جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے رخصت کر دیا جائے، یہ ٹھیک ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اولاد، بچے، خاندانی مجبوریاں، بے شمار چیزیں. اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یعنی جس وقت ایک آدمی اسٹیٹ کے قانون کو چیلنج کرتا ہے تو آپ سزا دے سکتے ہیں نا، تو کیا مرد بھی عورت کی تادیب کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں کر سکتا ہے، یعنی اس موقع کے اوپر کر سکتا ہے. لیکن اس موقع کے اوپر کرنے کے لیے بھی ایک پورا تدریجی نظام اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس سے گزر کے کر سکتا ہے. وہ سنیے کیا ہے. آیا زیر بحث میں اس سرکشی کے لیے نشوز کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی سر اٹھانے کے ہیں، مگر اس کا استعمال، زیادہ استعمال اس سرکشی اور شوریدہ سری یعنی بغاوت کے لیے ہوتا ہے جو کسی عورت کی طرف سے اس کے شوہر کے مقابل میں ظاہر ہو. اس نے گھر کے نظم و نسق کو چیلنج کر دیا ہے. یہ لفظ عورت کی ہر کوتاہی، غفلت یا بے پرواہی یا اپنے ذوق اور رائے اور اپنی شخصیت کے اظہار کی فطری خواہش کے لیے نہیں بولا جاتا. جن لوگوں نے اس سے یہ مطلب سمجھا بالکل غلط سمجھا ہے. نہ یہ کوتاہی کے لیے بولا جاتا ہے، نہ غفلت کے لیے بولا جاتا ہے، نہ بے پرواہی کے لیے بولا جاتا ہے. سو رہی ہو بی بی، سارا دودھ بلی پی جائے. تو ان تمام موقعوں کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. یہ لفظ جو قرآن نے یہاں استعمال کیا ہے، یہ ذوق، رائے، اپنی شخصیت کے اظہار کی فطری خواہشیں، ظاہر ہے پورا انسان ہے وہ، ان کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا، بلکہ اس رویے کے لیے بولا جاتا ہے جب وہ شوہر کی قوامیت کو چیلنج کر کے گھر کے نظام کو بالکل تلپٹ کر دینے پر آمادہ نظر آتی. یہ نشوز ہے، بالکل ٹھیک بغاوت جس کو آپ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہو تو مرد تین صورتیں اختیار کر سکتا ہے. یعنی یہ بھی حق ہے اس کو کہ وہ الگ ہو جائے. ایک شریف النفس آدمی اس طرح کی صورتحال میں علیحدگی بھی کر سکتا ہے، وہ رستہ تو کھلا ہے، وہ آگے زیر بحث آئے گا. لیکن اگر طلاق دینا ممکن نہیں ہے اور درست کرنے کی خواہش ہے، تو جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے وہ تین نکات پر مبنی ہے. پہلی یہ کہ عورت کو نصیحت کی جائے، یہیں سے شروع ہونا چاہیے. یعنی نشروز سرکشی ایک دن میں تو نہیں پیدا ہوتی نا، جب یہ شکل پیدا ہو جائے تو نصیحت کی جائے. آیت میں اس کے لیے واز کا لفظ آیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کسی حد تک زجر و توبیخ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. یہ کام پہلے کیا جائے گا، نصیحت، تھوڑا سا دباؤ ڈالنا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، سرکشی چھوڑ دے، گھر کو برباد نہ کرے، اس کے نظام کو تلپٹ نہ کرے، اور جو اس نے بیوی بن کے رہنے کا فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے آداب کا، تقاضوں کا خیال رکھے. یہ ہو سکتا ہے 2 مہینے 4 مہینے آپ یہ کام کرتے ہیں، ہفتہ، 2 ہفتے 1 سال کرتے ہیں، نہیں کامیابی ہوتی. پھر دوسری یہ کہ اس سے بے تکلفانہ قسم کا خلا ملا ترک کر دیا جائے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ دوسرا اسٹیپ پھر یہ ہونا چاہیے کہ مرد اس کے ساتھ جو میاں بیوی کے تعلقات کی تمام شروعات ہیں ختم کر دے، یعنی اس کو ایک طرح سے معلق چھوڑ دیا جائے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ دوسری جگہ ہے. اس کے اوپر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سزا تو مرد کو مل گئی، لیکن یہ عربوں کے لیے بہت آسان تھی، لیکن 2-4 ہوتی تھی. خیر، تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی موقعوں کے اوپر، مسیحی یورپ میں خاص طور پر یہ بہت ہوتا ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، علیحدگی سی ہو جاتی ہے. تو ایک علیحدگی آپ اختیار ہو سکتا ہے، یہ چیز اس کو متنبع کر دے کہ بھائی اب معاملہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، خاندان ختم نہ ہو جائے. اب یہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، اس پر بھی نہیں ٹھیک ہوا تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پھر 2-4 لگا دیں. یہ قرآن کی سجیشن ہے. تیسری یہ کہ عورت کو جسمانی سزا دی جائے, یہ سزا ظاہر ہے کہ اتنی ہو سکتی ہے جتنی کوئی معلم اپنے زیر تربیت شاگردوں کا یا کوئی باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے. اس کو بھی رسول اللہ نے بہت پابند کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد غیرہ مبرہ کے الفاظ سے متعین فرمائی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی سزا نہ دی جائے جو کوئی پائیدار اثر چھوڑے. یعنی بس وہی بات ہے جو حضور نے بتائی کہ مسواک یا پینسل سے کچھ آیت کے انداز بیان سے واضح ہے کہ ان تینوں میں ترتیب و تدریج ملحوظ ہے, یعنی پہلی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری صورت اسی وقت اختیار کرنی چاہیے جب آدمی مطمئن ہو جائے کہ بات نہیں بنی اور اگلا قدم اٹھانے کے سوا چارہ نہیں رہا. مرد کے تادیبی اختیارات کی یہ آخری حد ہے. قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر اس سے اصلاح ہو جائے, اب آپ کے سارے عمل کے نتیجے میں اصلاح ہو گئی, تو پھر قرآن کہتا ہے کہ عورت کے خلاف پھر آپ انتقام کی راہیں نہ ڈھونڈیں, معاملہ ٹھیک ہو گیا. اگر اس سے اصلاح ہو جائے تو عورت کے خلاف انتقام کی راہیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے, نہ تانوں کا اس کو مورد بنانا چاہیے, نہ یہ باتیں بار بار یاد دلانی چاہیے, ٹھیک ہو گیا نا معاملہ. چنانچہ ان اللہ کانا علی کبیرہ آیت کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے الفاظ پر, کہ الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ سب سے بلند اور سب سے بڑا خدا ہے, وہ جب آسمان و زمین کا مالک ہو کر بندوں کی سرکشی سے درگزر فرماتا ہے اور توبہ و اصلاح کے بعد نافرمانیوں کو معاف کر دیتا ہے, تو اس کے بندوں کو بھی دوسروں پر اختیار پا کر اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یعنی آیت کو یہاں ختم کیا ہے. یہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ سرکش خواتین سے نمٹنے کے لیے گھر کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تادیب کرے. یعنی جس طرح سے والدین میں سے ماں اور باپ دونوں کو حق حاصل ہے کہ وہ بچوں کی سرکشی پر ان کی تادیب کرے, لیکن عورت چونکہ بالغ زندہ شخصیت ہے تو اس کو تادیب آپ پہلے ہی مرحلے میں نہیں کر سکتے, آپ کو ان دونوں مراحل سے گزرنے کے بعد یہ اقدام کرنا ہے. اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آرام کریں, یعنی پھر کچھ نہیں ہو سکتا.
اچھا ادھر ایک کوشچن ہے جی, کہ اگر اس طرح یہ عورت کو اس کی اصلاح کرنے کے پروگرام بتایا ہوا ہے, اگر یہی صورتحال مرد کے ساتھ ہو تو اس کا کیا پروگرام ہونا چاہیے؟
ڈیٹ کے پاس معاملہ چلا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح جج آپ کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے حکم نہیں سناتے. آداب باپ اگر مثال کے طور پر کسی دن زیادتی کر دیتا ہے اولاد کے ساتھ تو پھر ریاست کے پاس معاملہ جائے گا. بچے کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ باپ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں, اس لیے کہ اس سے پھر نظم ختم ہو جائے گا سارا کا سارا, معاملہ عدالت کے پاس چلا جائے گا. یہ تو جناب معاملہ تھا, بس یہی ہے. یعنی قرآن مجید میں مردوں کے معاملے میں یہی باتیں کہی گئی ہیں. اب اس کے بعد سورہ نساء اسی سورہ
ایک جی چھوٹی سی چیز جی, یہ نشوز کے ایکسپلینیشن جو ہے سر, اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم تھی جی. یہ آپ نے یہاں فرمایا کہ اس کے معنی سر اٹھانے کے ہیں, اور یہ کہ اس کا زیادہ استعمال اس سرکشی اور شریدہ سری کے لیے ہوتا ہے جو کسی عورت کی طرف سے. قرآن مجید نے اس کو مرد کے لیے بھی استعمال کیا جی, وَإِن خافت امرأۃً من بعلها نشوزاً,
لیکن وہاں پر معنی اور ہوتے ہیں.
ہاں جی, تو
وہاں گریز اور اعراض کے معنی ہوتے ہیں. جب عورت کے لیے استعمال ہوگا نشزت المرأۃ تو یہ سرکشی کے معنی میں استعمال ہوگا, اور جب نشز البال کے الفاظ استعمال ہوں گے تو اس کا مطلب ہے گریز اور اعراض اختیار کر لیے. یہ اس لفظ کے استعمال کا فرق ہے.
ترجمہ آپ نے جیسے کیا اور آیت کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ یعنی آپ کو سرکشی کا اگر اندیشہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی تو ابھی غالباً اس درجے میں ظاہر نہیں ہوئی کہ
نہیں, آپ کو معلوم ہو گیا. یہ اندیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ اب یہ گھر ٹوٹا, یہاں سرکشی کا اندیشہ سے مراد یہ آخری نوبت آنے والی ہے.
سرکشی کی آخری حد
جو ہے وہ نمایاں ہو گئی, وہ نمایاں ہونے والی ہے. سرکشی تو شروع ہوگی نا کہیں سے, اب آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل میں اب معاملہ وہاں پہنچنے والا ہے تو آدمی پھر اقدام کرے گا نا سمجھانے کا. اچھا جناب, سورہ نساء جو ہے اسی کی 19 نمبر آیت جو ہے یہ عورتوں کے حقوق بیان کرتی ہے. آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم من ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسا ان تکرہوا شیئا وجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ایمان والو, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ, اور نہ یہ جائز ہے کہ جو کچھ انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو, ہاں اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کریں, اور ان سے بھلے طریقے کا برتاؤ کرو اس لیے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بہتری پیدا کر دے. یہ عورتوں کے بارے میں. اب ذرا دیکھیے اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں. یہ عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق صحیح رویے کا بیان ہے. پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ عورتیں کوئی مال معاشی نہیں ہیں کہ جس کو میراث میں ملیں وہ انہیں لے جا کر اپنے باڑے میں باندھ لیں. ان کی حیثیت ایک آزاد ہستی کی ہے, وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں اور حدود الہی کے اندر اپنے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں. اس ہدایت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عرب جاہلیت کے بعض طبقوں میں یہ رواج تھا کہ مرنے والے کی جائیداد اور اس کے مال معاشی کی طرح اس کی بیویاں بھی وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی تھیں, اور وہ اگر اس کے بیٹے بھی ہوتے تو بغیر کسی تردد کے ان کے ساتھ زن و شو کا تعلق قائم کر لیتے تھے. قرآن نے اس کبیر رسم کا خاتمہ کر دیا اور واضح فرمایا کہ عورتیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں, ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ان پر مسلط نہیں کی جا سکتی. پہلی بات یہ فرمائی ہے. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ بیوی اگر ناپسند بھی ہو تو اس سے اپنا دیا دلایا واپس لینے کے لیے اس کو زیق میں ڈالنے اور تنگ کرنے کی کوشش کسی بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے. اس طرح کا رویہ صرف اس صورت میں گوارا کیا جا سکتا ہے جب وہ کھلی ہوئی بدکاری کرنے لگ جائے. اس قسم کی کوئی چیز اگر اس سے صادر نہیں ہوئی ہے, وہ اپنی وفاداری پر قائم ہے اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے, تو محض اس بنیاد پر کہ بیوی پسند نہیں ہے اس کو تنگ کرنا عدل و انصاف اور فتوت و شرافت کے بالکل منافی ہے. ایسا ہو جاتا ہے, والدین نے شادی کر دی, کسی معاشرتی مسئلے کی وجہ سے شادی ہو گئی, تو اب آدمی کو بیوی پسند نہیں ہے, تو پھر ایک طریقہ تو یہ کہ نہیں پسند ختم کرو نا اس معاملے کو, دوسرا یہ ہے کہ نہیں پسند نہیں ہے تنگ کرنا شروع کر دیا جائے, اور جو دیا جلایا وہ بھی لینے کے اسباب پیدا کیے جائیں. تو قرآن نے کہا کہ یہ بالکل ایک غیر شریفانہ رویہ ہے, یہ کوئی بات نہیں. تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو جو شریفوں کے شائع نشان ہو, عقل و فطرت کے مطابق ہو, رحم و مربت پر مبنی ہو, اس میں عدل و انصاف کے تقاضے ملحوظ رہے ہوں. اس کے لیے آیت میں وہ عاشرہن بالمعروف کے الفاظ آئے ہیں. معروف کا لفظ قرآن مجید میں خیر و صلاح کے رویوں اور شرفا کی روایات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی یہ اسی مفہوم میں ہے. مدعا یہ ہے کہ بیوی پسند ہو یا ناپسند, بندہ مومن سے اس کے پروردگار کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر حال میں نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کرے, اور فتوت و شرافت کی جو روایت انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے اس سے سرے منہ انحراف نہ کرے. چنانچہ فرمایا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود شوہر اگر اس سے اچھا برتاؤ کرتا ہے, یعنی بیوی پسند بھی نہیں ہے, کسی پہلو سے پسند نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ چونکہ اب میں نے اس کو بیوی کی حیثیت سے رکھنا ہے, اور پھر وہ اپنے جذبات پر قابو پا کر اس سے اچھا برتاؤ کرتا ہے, تو فرمایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی برکتوں کے بہت سے دروازے اسی کے ذریعے سے اس کے لیے کھول دیے جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے. اس آخری بات کے لیے جو الفاظ آیت میں آئے ہیں, یہ جو آخری بات فرمائی ہے, یہ بڑی دل نواز بات ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کو بڑی غیر معمولی حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے. استاد امام امینہ حسن اصلاحی نے ان کی وضاحت میں لکھا ہے, یہاں لفظ اگرچہ اسا استعمال ہوا ہے جو عربی میں صرف اظہار امید اور اظہار توقع کے لیے آتا ہے, لیکن عربیت کے ادا شناس جانتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع میں جیسا کہ یہاں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا وعدہ مضمر ہوتا ہے. یعنی یہ لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو اس میں ایک طرح کا وعدہ پوشیدہ ہوتا ہے. اس اشارے کے پیچھے جو حقیقت جھلک رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ظاہری شکل و صورت کے مقابل میں اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کو اہمیت اور ان کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی دیں گے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر کا وعدہ ہے. جن لوگوں نے اس وعدے کے لیے بازیاں کھیلی ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات 100% حق ہے, اور خدا کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر جب بیوی ناپسند ہو تب بھی اس سے واضح ہے کہ جب ناپسندیدگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے, تو عام حالات میں کوئی غلط رویہ بیوی کے ساتھ اللہ کی کس قدر ناراضی کا باعث ہو. یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ, مردوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے. یہ اسی کا بڑا عمدہ نمونہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے سے ابو مسعود انصاری, بڑی مشہور روایت ہے, گلی میں جاتے ہوئے اپنے خادم کو پیٹ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ابو مسعود, خدا کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تمہیں اپنے خادم پر. تو انہوں نے فوراً پیچھے پلٹ کے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو آپ ہمیں نہ کرتے تو جہنم میں جاتے. یعنی اس معاملے میں آدمی کو اتنا, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود، یعنی بات کو ایکسٹریم سے لیا ہے، ناپسندیدگی کے باوجود یہ رویہ اختیار کرو، نہ پیسے اینٹنے کی کوشش کرو، نہ دیا جلایا لینے کی کوشش کرو، نہ تنگ کرنے کی کوشش کرو، نہ زیق میں ڈالنے کی کوشش کرو، نہ عزت نفس کے خلاف کوئی بات کرو، بلکہ عاشرہن بالمعروف، شرفا کا جو طریقہ ہے، مہذب لوگوں کا طریقہ ہے، وہ بیویوں کے ساتھ اختیار کرو. جب ناپسندیدگی کے باوجود یہ ہدایت ہے تو پسندیدگی ہو اور پھر آدمی غلط رویہ اختیار کرے تو اندازہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو باتیں فرمائی ہیں وہ میں نے آخر میں نقل کر دی ہیں، یہ خطبے کا حصہ ہے. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم مبان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فأجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرر فإن أتانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يؤتين فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. بالکل، یعنی اس آیت کو سامنے رکھ کے حضور نے آخر میں جاتے جاتے یہ کہا، عورتوں کے لیے اچھے برتاؤ کی نصیحت قبول کرو، اس لیے کہ حقوق زوجیت کے لیے وہ تمہاری پابند ہیں، تم ان پر اس کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس لیے کہ حقوق زوجیت کے لیے وہ تمہاری پابند ہیں، تم ان پر اس کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے. ہاں اگر وہ کھلی ہوئی بدکاری کریں تو تم کو حق ہے کہ ان کے بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں پیٹو. یہ وہی بات ہے جو پہلے آ گئی ہے، مگر اتنا جو کوئی نشان نہ چھوڑے، پھر اگر وہ اطاعت کرے تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو. بے شک عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر بھی ان کے حقوق ہیں. تمہارا حق تو یہ ہے کہ تمہارے ناپسندیدہ کسی شخص کو وہ نہ تمہارا بستر پامال کرنے دیں، نہ تمہارے گھر میں آنے کی اجازت دیں. سنو، اور ان کا حق یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤ اور اچھے سے اچھا پہلاؤ. یہ رسول اللہ کا آخری خطبہ ہے، حجت الوداع کا خطبہ، اس کا ایک حصہ ہے یہ جو عورتوں کے بارے میں. تو جناب اس کے ساتھ ہی حقوق و فرائض کا باب ختم ہو گیا، اور اب تعدد ازواج کا خوشگوار باب. جی یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل میں ایک بیوی کی حیثیت سے جس چیز میں وہ آپ کی پابند ہے وہ وہی بات ہے، باقی سب چیزیں باہمی انڈرسٹینڈنگ پر مبنی. باقی اور باقی معاملات جو ہیں ان کا تعلق انڈرسٹینڈنگ سے. یعنی ہمارے معاشرے میں یہ تقسیم ہو گئی کہ بھئی خواتین گھر گھر کو سنبھال لیتی ہیں، مرد باہر کو سنبھال لیتا ہے. یہ تقسیم ٹھیک ہے، فطری ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی شرعی نہیں ہے. یعنی یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، دین میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی. آپ نے دیکھا دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لی، مردوں والی بھی اور عورتوں والی بھی، دونوں میں یہ بات کہیں نہیں کہی
گئی. یہ جو بات کیا پہ فرمائی ہے جی کہ فین فلنا فاجروہن فی المضاجع، یہاں پر جو فین فلنا ہے وہ تو ایک بڑی ایکسٹریم چیز کے لیے آ رہا ہے، یعنی فاحشۃ مبینہ کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے بعد تو یہ چیز اپلائی ہی نہیں ہونی چاہیے اصولا.
نہیں، اس کے بعد بھی تو روکا جائے گا. یعنی یہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی اصلاح کرنے کی اس وقت بھی کوشش کریں.
لیکن فاحشۃ مبینہ سے کیا مراد ہے جی؟ یعنی کیا ایک،
یعنی مطلب یہ ہے کہ اب وہ دوسروں کی طرف میلان بھی ظاہر کرنے لگ گئی، سرکشی اس درجے میں پہنچ گئی.
لیکن نشوز تو اس سے بہت پہلے بھی ہو سکتا ہے،
شروع تو پہلے سے. اسی لیے وہ خافا کے الفاظ اسی لیے استعمال کیے گئے ہیں. یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ گھر توڑے گی اور دوسروں کی طرف میلان شروع ہو گیا.
لیکن یہ جو الفاظ ہیں جی فاحشۃ مبینہ کے، یہ کیا ایک پروون سن کے لیے نہیں استعمال ہوتے جی؟
یہ تو نہیں، ایسا نہیں،
یعنی کھلی بس، یعنی نون سن.
نون سمراج آپ کے نزدیک مرد نے اقدام کرنا، یعنی اسے معلوم ہو گیا کہ اب کدھر جا رہا ہے معاملہ، تو روکنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ تو بات یہ ہے کہ آپ ایک آدمی اپنے حالات کے لحاظ سمجھتا ہے کہ بھائی معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ اب السلام علیکم، تو دین نے روکا تھوڑی ہے. لیکن اگر رکھنا ہے تو پھر اصلاح کرنی پڑے گی، ورنہ کیا کریں گے، وہی کریں گے جو میرا ضائع کرتا تھا.
یعنی قرآن مجید میں جس طرح سے یہ اللہ یاتینہ بفاحشۃ مبینہ استعمال ہوا جی، وہ تو الٹیمیٹلی آخری درجے پر زنا ہو جانے کے لیے.
اصل میں پوری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات ہے، وہ ظاہر تدریج میں ہوگی پوری کی پوری بات، اس کا ایک حصہ آخری درجے کا روایت ہو گیا. روایتوں میں تو یہ ہوتا ہے نا، قرآن نے یہ نہیں کیا، اس نے نشوز کا لفظ استعمال کیا، اور وہ بہت صحیح لفظ ہے، اور اس میں بھی خافہ استعمال کیا. یعنی جب معاملہ بگڑنے کی طرف جا رہا ہے، سرکشی شروع ہو رہی ہے، وہاں سے سمجھانا شروع کرو تاکہ گھر بگڑے نہیں، ورنہ تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن روایت کے اندر ظاہر ہے کہ وہ لوگوں نے سنی ہوئی بات روایت کی ہے. تو میرا ہم ضائع تھا ایک، تو وہ ایک دن رات کو یہ ہوا کہ چھت پہ سوئے ہوئے، اس کی بیوی اس کے سینے پر چڑھی ہو مار رہی اسے اور وہ بالکل آگے سے کچھ نہیں کر رہا بلکہ صرف یہ کہہ رہا کہ میں تیری ماں نوازا کی تب میں نے ہاتھ اڑا رہا اسی طرح سے کیا مراد ہے
جو میری پچھلی بات تھی جی آشرو ہننا کے مقابل میں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی الفاظ ہیں جی وہ ہیں یعنی وہ حق ہونا علیکم ان تحسنوا الیہن فی قسوتہن و طعامہن یہ بھی ایک بہت چھوٹا سا جزو
ہے روایتوں میں تو یہ نا کہ پتہ نہیں حضور نے کتنی لمبی بات کہی ہوگی کتنی فصیح بات کہی ہوگی
جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرطے زندگی